السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک انتہائی حساس ٹاپک ہے اور بڑا کریٹیکلی اس پر بحث بھی ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ بہت کچھ لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور وہ ٹاپک ہے انسانی اعضاء کی ڈونیشن اور ان کی پیوند کاری، جو آرگن ڈونیشن ہوتی ہے اور آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھ جو ہے وہ اس کو عطیہ کر دیا جائے، یا میری کڈنیز دے دی جائیں، لیور دے دیا جائے، اور اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور بالخصوص اگر دیکھا جائے تو دو بنیادی آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ صاحب علم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سراسر ناجائز ہے، یہ تصرف ہے، آپ اپنے جسم پر تصرف کا چونکہ اختیار نہیں رکھتے تو یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرے اہل علم وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کو کرنے سے، یا آپ جب وصیت کرتے ہیں تو دراصل آپ مختلف جو لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں آراء موجود ہیں، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ یہاں پر شرکا جو موجود ہیں ان میں سے بیشتر جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی ہیں، تو اس چیز کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، اعضاء کی کو عطیہ کرنا یا پیوند کاری، اس میں جو سب سے پہلا بنیادی سوال ہے وہ یہ کہ یہ جو مجھے جسم دیا گیا، یہ جو مجھے جان دی گئی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، میں اپنے اس جسم میں کوئی تصرف نہیں رکھتا، میں اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ یہ مجھے امانتاً دیا گیا ہے۔ تو جب میں اپنے آرگن کو ڈونیٹ کرتا ہوں، ایک تو ہوتا ہے مرنے کے بعد ڈونیٹ کرنا، اس پہ بھی ذرا بتائیے گا، اور ایک جیتے ہوئے بھی میں اپنی ایک کڈنی جو ہے وہ دوسرے کو ڈونیٹ کرتا ہوں، تو کیا یہ اس اصول کے خلاف نہیں ہے کہ میں امانتاً جو چیز مجھے دی گئی ہے اس میں تصرف کر رہا ہوں؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز امانت ہے، یہ زمین بھی آپ کی امانت میں دی گئی، اس کے خزانے بھی آپ کی امانت میں دیے گئے، آپ کا جسم بھی آپ کی امانت میں دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کے اندر اس زمین میں بھی تصرف کریں گے، اس کے خزانوں میں بھی تصرف کریں گے، اپنے وجود میں بھی تصرف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی وہ حد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کسی غلط کام میں ان کو صرف نہیں کریں گے، جس کو اسراف اور تبذیر کہا جاتا ہے۔ یہ کہا ہے نا کہ میری یہ نعمتیں جو میں نے دی ہیں، کلو وشربو ولا تسرفو، یہ اصول بیان کیا ہے۔ تو جس طرح اللہ کے دیے ہوئے مال کو آپ کسی دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور وہ ایک نیکی کا کام ہے، ایسے ہی اگر آپ نے اپنا کوئی عزف کسی کو دے دیا ہے وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، تو یہ سب نیکی کے کام ہے۔ یعنی یہ جو استدلال آپ نے بیان فرمایا ہے، اگر اللہ اور رسول نے براہ راست اس سے روک دیا ہو تو ضرور بتائیے۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہے کہ ہر چیز اللہ کی امانت ہے، تو اللہ کی امانت ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں اب جو تصرف بھی کرنا ہے اس میں، یعنی اگر اللہ کی امانت ہے اور ہمیں چھیڑنا نہیں، نہ روٹی کھانی ہے، نہ پانی پینا ہے، نہ زمین کی کوئی چیز نکالنی ہے، کیونکہ اللہ کی امانت ہے، تو یہ امانت ہے، لیکن یہ انسان کو حدود میں تصرف کرنے کے لیے ہی دی گئی۔ تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنا مال کسی کو دیں، اگر یہ تصرف کا آپ کو حق نہیں ہے تو کس اصول پر میدان جہاد میں اتریں گے؟ معلوم ہے کہ جان خطرے میں پڑ جانی ہے، کس اصول پر برستی گولیوں میں آپ دادے شجاعت دیں گے؟ یہی اصول ہے نا۔ یعنی کسی نیک مقصد کے لیے آپ میدان جنگ میں اترتے ہیں، کسی آدمی کو بچانے کے لیے بعض اوقات آگ میں کود پڑتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو آگ لگ جاتی ہے اور بچانے کے لیے عمارتوں کے اندر اترتے ہیں، برا اندیشہ ہوتا ہے کہ مر جائیں گے، نظر ہو جائیں گے۔ ایک کپتان جو جہاز کو چلا رہا ہوتا ہے، اس کو یہ اخلاقیات سکھائی جاتی ہے کہ جب تک ایک ایک مسافر نہیں نکل جاتا، آپ نہیں نکلیں گے، تو کیا کہیں گے کہ اس موقع پر خودکشی کر رہا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ یہ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ میرا جسم بھی اللہ کی امانت، مال بھی اللہ کی امانت، زمین اور اس کے خزانے بھی اللہ کی امانت، اقتدار بھی اللہ کی امانت، حکومت بھی اللہ کی امانت، سب کچھ اللہ کی امانت۔ لیکن ان امانتوں ہی کے بارے میں تو انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ سوال للسائلین، یہ تمہارے لیے اور سب کے لیے برابر ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں، اس میں تصرف کریں، اس کو خرچ کریں۔ یہ جس طرح اپنی ذات کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، میں اپنے اعضاء ہی کو استعمال میں لاتا ہوں اور بعض وقت بڑی مشقت اٹھاتا ہوں, بعض اوقات اپنی ہمت سے زیادہ کام کرتا ہوں. یہ سب کام جو میں کر رہا ہوتا ہوں
جی,
تو کہیں اپنا بازو استعمال کر رہا ہوں, کہیں اپنی ٹانگیں استعمال کر رہا ہوں, کہیں اپنا دماغ استعمال کر رہا ہوں, یہ تصرف ہی ہو رہا ہے سب کے سب. اور اسی تصرف کی ایک حد یہ ہے کہ میں اپنا کمایا ہوا مال اپنی جیب سے نکالتا ہوں اور نکال کے کسی غریب کو دے دیتا ہوں. تو جس طرح مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک نیکی ہے, ایسے ہی اگر آپ کا کوئی عضو کسی دوسرے کے کام آ سکتا ہے تو وہ بھی نیکی کا کام ہے. تو میرے نزدیک تو یہ اللہ کی راہ میں انفاق ہے, جس کو اللہ توفیق دے ضرور کرے.
اچھا جاوید صاحب, یہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ اگر پیغمبر نے یا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا تو اس کو بتائیے, مجھے ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا کہ جب یہ کہا جاتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, تو اس کا اس بات کا کیا مفہوم ہے, زندگی کے اندر میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالوں, اور دوسرا مرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ جی مسلح نہ بنایا جائے کسی بھی ڈیڈ باڈی کا, تو پھر وہ کس زمرے میں آئے گا؟ یہ دونوں الگ الگ,
یہ دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں. دیکھیے ہلاکت میں ڈالنا ایک بالکل الگ بات ہے, لیکن ہلاکت میں ڈالنے کے کیا معنی ہے؟ ایک ہے کہ آپ نے بے مقصد اپنے آپ کو کسی آگ میں پھینک دیا, تو یہ تو بڑا جرم ہے, خودکشی ہو جائے گی. لیکن جو آدمی حق کے لیے جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے, ظالم کی مدد کرنے کے لیے نکلتا ہے, تو ایک زاویے سے تو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے اپنے آپ.
ٹھیک,
یعنی آپ رستے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی عورت کی عزت لوٹنے کے درپا ہے, آپ کو معلوم ہوتا ہے, بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جان چلی جائے گی, لیکن آپ ہمت کرتے ہیں.
لیکن اس کے لیے تو واضح احکامات ہیں نا, جیسے جہاد جو ہے وہ, مطلب ہمیں پتا ہے کہ ظلم اور جبر کے لیے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دیے, کہ اس کے لیے تو بڑھو آگے.
اس اصول پر دیے ہیں, اسی اصول پر دیے ہیں نا, یعنی فیصلہ تو آپ کو کرنا ہوتا ہے. اس وقت آسمان سے حکم نہیں آئے گا کہ وہ جہاد کا موقع آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز نہیں دیں گے کہ اس عورت کی عزت کے لیے آپ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. اب تو ایسا نہیں ہوگا نا, آپ اجتہاد کریں گے. تو اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ کسی نیکی اور خیر کے مقصد کے لیے آپ مال بھی خرچ کرتے ہیں, آپ اپنی جان کو بھی ہلاکت میں ڈالتے ہیں.
تو
یہ ہلاکت میں ڈالنا جس جگہ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی چیز پیش نظر نہیں ہے, تو وہ تو خودکشی ہے, وہ بالکل حرام ہے. لیکن کسی اچھے مقصد کے لیے میدان میں نکلنا, اپنا مال خرچ کرنا, اپنی جان خرچ کرنا, یہ تو اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. اسی نیکی پر دنیا قائم ہے. اسی کی ایک قسم دور جدید میں یہ پیدا ہو گئی ہے کہ میرا ایک عضو کسی دوسرے کے کام آ سکتا ہے, تو اس کو بھی میں دیکھوں گا کہ میری محرومی تو مسئلہ نہیں بن جائے گی. چنانچہ دیکھیے کہ گردوں کی مثلاً
جی,
عام طور پر ہوتی
جی.
ہے تو گردوں کے معاملے میں یہ چونکہ معلوم ہو گیا کہ ایک گردے سے آدمی جی سکتا ہے, تو وہ ایک گردہ کسی اپنے بھائی کی نظر کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے,
ایسا ہی ہوتا ہے نا.
جی جی جی.
یعنی یہ انفاق ہے اللہ کی راہ میں. جیسے آپ مال اپنا خرچ کرتے ہیں, یہ ویسے ہی ہے. مال میں بھی تو آپ دیکھیں کہ کہاں تک پہنچا دیا قرآن نے, کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں, وہ لو کانا بہم خساسا, اگرچہ خود انہیں بھوک لاحق ہو جائے. اس حد تک آپ کو اس کو پسند کیا ہے. تو اسی طرح کا معاملہ ہے کہ کسی آدمی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی اپنے کسی بھائی کی مدد کر دی, تو اس کو کیسے ناجائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ مسئلے کا جہاں تک معاملہ ہے, وہ ایک بے حرمتی کا طریقہ ہے. اب دیکھیے, ہوش تو یہ ہے کہ میں کسی کے اعضاء کاٹنا شروع کر دوں, لیکن وہی اعضاء ڈاکٹر کاٹتا ہے.
ٹھیک ہے,
اور وہ ایک بڑا نیکی اور خیر کا کام ہوتا ہے. وہی آپریشن کرتا ہے, وہی پوسٹ مارٹم کرتا ہے. تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی نیت اور آپ کا محرک کیا.
ٹھیک ٹھیک,
آپ کی نیت کیا, کسی کو بے عزت کرنا ہے, کسی کی تذلیل کرنا ہے, کسی کی تحقیر کرنا ہے؟ آپ تو ایک نیکی اور خیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس میں کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. یہ ایک بالکل بےمانی بات ہے جو بعض لوگوں نے کہی, اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. یہ نیکی اور خیر کے کام ہے, اور اس کی عمومی ترغیب دینا چاہیے. یہ اس سے پہلے دنیا میں اس کے مواقع نہیں تھے, یعنی وہ سائنس ایجاد نہیں ہوئی تھی جس میں کسی عضو کو دوسرے کام لایا جا سکے. آپ تو دیکھیں نا, آنکھیں, گردے اور بہت سے اعضاء ہیں جو کام آ سکتے ہیں. تو یہ انفاق ہے اللہ کی راہ میں.
ٹھیک ہے جی.
سر, اگر کسی کو حادثہ پیش آ جائے یا کوئی شخص بیمار پڑ جائے, تو اس کے سارے کے سارے رشتہ دار دوست اس کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کیجئے اس کے لیے, ہم خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور جو ہی ڈاکٹر صاحب کہیں کہ اس کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہوگی, تو کوئی شخص وہاں نظر نہیں آئے گا. یہ اس میں جذبہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں. آزاد تو اس سے آگے بڑھ کے ایک چیز ہے, اور جیتے جی اپنا عضو کسی کو دینا یہ بہت بڑی بات ہے. عام طور پہ اگر موت کے بعد اگر کسی نے وصیت کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی, تو اس کا کوئی عضو نکال لینا یہ ایک اور طرح کا معاملہ بن جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ موت کے بعد جو میت ہے اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں سوسائٹی کے اوپر, اور اگر وصیت کی ہو یا نہ کی ہو تو اس صورت میں اس کا کوئی عضو لینے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا؟
نہیں, وصیت ضروری.
اچھا,
یعنی یہ فیصلہ زندگی میں بھی مجھے اور آپ کو کرنا ہے اپنے بارے میں, اور موت کے بعد بھی مجھے اور آپ کو کرنا ہے, کسی دوسرے کا کوئی کام نہیں. اگر میں نے وصیت کی ہے اس پر عمل کیجئے. اور وصیت جس طرح میں مال کے بارے میں کر سکتا ہوں, یعنی میرے پاس مال تھا, میں نے وصیت کی کہ اس کا اتنا حصہ فلاں مسجد کو دے دیا جائے, فلاں تعلیمی ادارے کو دے دیا جائے, تو بالکل اسی طریقے سے میں اپنے اعضاء کے بارے میں وصیت کر سکتا ہوں. زندگی میں آپ انفاق کریں, یعنی میرے نزدیک یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. آپ کے پاس مال تھا آپ نے وہ خرچ کر دیا, آپ کے پاس جان تھی آپ نے وہ خرچ کر دی. قرآن مجید نے یہ کہا ہے نا کہ جاہدو بے اموالکم و انفسکم, یعنی اللہ کی راہ میں جدوجہد کے لیے نکلو, اپنی جان دینے کے لیے نکلو, اپنا مال خرچ کرنے کے لیے نکلو. تو جان ہی کے متعلقات میں ہمارے اعضاء ہیں. اسی طرح مال تھوڑے سے تھوڑا آپ دیں, 10 روپے دیں, آپ سیدنا ابو بکر صدیق کی طرح سارا مال دے دیں, یہ کہہ کے دے دیں کہ صدیق کے لیے ہے, خدا کا رسول بس, تو یہ تو حوصلے کی بات ہے. لیکن وصیت ضروری ہے, کیونکہ مرنے کے بعد میں آپ کسی کا کوئی چیز نہیں چھیڑ سکتے. جس طرح مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتی کوئی حکومت, کوئی معاشرہ, جب تک کہ وصیت نہ کی گئی ہو, ایسا ہی معاملہ اس کا.
ٹھیک ہے, آپ کے سوال. سر, بہت سال پہلے ایک غیر ملکی کرکٹ ٹیم پاکستان آئی تھی, اور اس کے ایک غیر مسلم کپتان نے اخبار میں پڑھ کے کہ کسی کو خون کی ضرورت ہے, اس کا خون کا گروپ اس سے میچ کرتا تھا, تو وہ سروسز ہاسپٹل لاہور جا کے تو اس کو بلڈ دے کے آیا. اگلے دن اخباروں میں بڑی بحث چلی تھی کہ کسی غیر مسلم کا خون مسلمان کو لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں, اخباروں میں بڑی بحث چلی تھی. سر, اس بارے میں حکم کیا ہے کہ غیر مسلم کے اعضاء کسی مسلمان کو لگ سکتے ہیں؟ اور دوسرا ضمنی طور پہ یہ کہ اس میں آرگن ڈونیشن میں کوئی محرم نامحرم کا تصور بھی ہے؟
ٹھیک, نہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی پابندی نہیں لگائی, اللہ کے رسول نے پابندی نہیں لگائی. اللہ کے رسول نے جو قانون اور دین ہم کو دیا ہے اس میں کوئی اصول نہیں ہے جس کی اس سے خلاف ورزی ہوتی ہو. اس وجہ سے اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں, اس کا تعلق انسانی رشتے سے ہے. یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے ہر رشتے کا ایک مقام ہے. یعنی میں انسان ہونے کے اعتبار سے آدم و حوا کی اولاد ہوں, اس میں کوئی مسیحی ہے, کوئی یورپ میں رہنے والا ہے, کوئی بدھ ہے, کوئی ہندو ہے, کسی مذہب کا پیرو ہے, کسی رنگ کا, کسی نسل کا آدمی ہے, وہ سب میرے بھائی. یہ انسانی رشتہ ہے, کیونکہ ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اعلان کیا تھا کہ کلکم من آدم و آدم و من تراب, تم سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم کو خدا نے مٹی سے بنایا تھا. تو اس اعتبار سے ہم انسانیت کا ایک رشتہ رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے رشتے پیدا ہوتے ہیں, وہ رشتے جو خاندان سے بنتے ہیں, وہ جو قبیلے سے بنتے ہیں, وہ جو کسی خاص قوم سے بنتے ہیں. آج کل وطنی قومیت کا دور ہے, اس سے بھی ایک رشتہ وجود میں آتا ہے. پھر میرے ایمان کا بھی ایک رشتہ ہے. تو یہ مختلف رشتے ہیں. تو میں جب کسی پہ انفاق کرتا ہوں تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ضرورت مند ہونا ہے, اور اس میں آگے بڑھ کے کرنا چاہیے.
سر, محرم اور نامحرم؟
نہیں, اس میں اس کا محرم نامحرم سے کیا تعلق ہے؟ محرم نامحرم کا تعلق جیتے جی کسی شخص کے ساتھ قرب اور تعلق سے ہے, اور اس میں جو حیا کے آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھا گیا ہے. تو اس میں وہ کہاں زیر بحث آ جاتے ہیں؟ یہ چیزوں کو بے محل ادھر سے ادھر کرنا ہے. اسی طرح کا ایک مسئلہ بعض لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اب نکاح ختم ہو گیا, بیوی ہاتھ نہیں لگا سکتی, یا شوہر رخصت ہو گیا تو بیوی ہاتھ نہیں لگا سکتی.
صاحب,
یہ ایک بے روح قسم کی فقہ ہے. معذرت کے ساتھ, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو ان کی بیوی نے غسل, یعنی ان کی بیوی نے ان کو غسل دیا. تو اس وجہ سے یہ کوئی چیزیں نہیں ہے.
نہیں, اس کو جاوید صاحب اس طرح سے لے لیں, یہ جو محرم نامحرم کی انہوں نے بات کی, جیسے اگر کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا, وہ اس کی ماں نہیں ہے, مگر دودھ پلا دیا, تو آپ کو پتا ہے کہ دودھ پلانے کے بعد پھر کچھ رشتے جو ہے نا وہ قائم ہو جاتے ہیں. تو کیا بالکل اسی طرح سے اگر کسی کو بلڈ دے دیا جائے جو آپ کے محرم میں سے نہ ہو, تو کیا ایسے کوئی رشتے قائم ہو سکتے ہیں؟ ایسی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟
نہیں, دیکھیے, دودھ سے وہ رشتہ کیوں قائم ہوتا ہے؟
جی,
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں وہ چیز تعلق پیدا کرتی ہے جو براہ راست جسم کے ساتھ مس ہو کے ایک چیز حاصل کی جاتی ہے. یعنی وہاں نوعیت یہ بن جاتی ہے.
ٹھیک ہے,
اس کی ایک سینکٹیٹی ہے, اس کا ایک تقدس ہے جو قائم رکھا گیا ہے.
ٹھیک ہے,
خون تو آپ نے نکال دیا ہے کہ سرنج سے نکالا, آپ نے دوسرے کو دے دیا, اس سے کوئی محرم غیر محرم کا رشتہ قائم ہونے کا سوال نہیں.
صحیح جناب,
سوال کو ذرا سا آگے بڑھا کے, وہ جو آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے مثلا کڈنی کسی کا, وہ تو اس کے اندر پرماننٹ رہتا ہے اور اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے, اس میں وہ محرمات جیسے دودھ پلانے والی ہے وہ چیز نہیں اس میں شامل ہوتی؟
نہیں, بالکل بھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ دیکھیے, جو حرمت کا تعلق ہے وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رحم مادر میں پیدا ہوتا ہے, وہاں سے کوئی تعلق پیدا ہو جائے گا تو حرمت قائم ہو جائے گی. چھاتیوں سے دودھ پیتا ہے, وہاں کوئی تعلق پیدا ہو جائے گا تو حرمت قائم ہو جائے گی. اگر مثال کے طور پر کسی بچے نے کسی دوسری عورت کو یہاں ہاتھ لگا لیا تو کیا اس سے بھی حرمت قائم ہو جائے گی؟
نہیں, ہاتھ لگانے سے نہیں.
اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص اعضاء ہیں جن سے وہ تعلق پیدا ہوتا ہے, تب حرمت قائم ہوتی.
خون تو پھر رہتا ہے جی.
خون تو ایسی چیز نہیں ہے. یعنی جو بچے کا تعلق پیدا ہوتا ہے, وہ تعلق اگر دیکھیں تو وہ یا رحم مادر سے پیدا ہوتا ہے اور یا وہ ان جرثوموں سے پیدا ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کا باعث بنتے ہیں, یا اس دودھ سے جن سے وہ پرورش پاتا ہے. تو ان تینوں چیزوں کو جہاں جہاں بھی ہم دیکھیں گے وہاں حرمت قائم کریں گے. باقی چیزوں سے حرمت قائم کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے, یہ قیاس مال فارق ہوگا.
جاوید صاحب, ایک اس میں ایک سوال اعضاء کی پیوند کاری سے متعلق. ایک بہت بڑے صاحب علم ہیں ہمارے پاکستان کے, انہوں نے ایک یہ آرگومنٹ دیا تھا کہ ایک شخص, ایک بچہ جو ہے وہ پیدائشی طور پر نابینا ہے, اور جب وہ پیدائشی طور پر نابینا ہے تو اسے اگر آپ اپنی آنکھ کا عطیہ دیتے ہیں تو دراصل آپ اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم میں مداخلت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ پیدائشی نابینا ہو اس دنیا میں, تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ آنکھ کا عطیہ دے کر اسے جو ہے وہ روشنی دیں؟
ان صاحب علم کی خدمت میں ادب کے ساتھ عرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صرف پیدائشی نابینا ہی نہیں, بعد میں بھی بہت کچھ کرتے ہیں, وہ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس میں بھی دخل نہیں دینا چاہیے. اور ان سے کہیے کہ وہ بھی اگر کبھی بیمار ہو جائیں تو یہی سوچ کر علاج سے اجتناب کریں کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, بصیرت دی ہے, اور انسان کو یہ ہمت بھی دی ہے, حوصلہ بھی دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق چیزوں کو سمجھے, اور سمجھ کر اللہ تعالیٰ جو کر رہے ہوتے ہیں امتحان کے طور پر اس میں اپنا کردار ادا کرے. پھر تو نہ بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے, نہ بعد میں کوئی مصیبت اگر پیدا ہو جائے تو اس میں کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کہہ کہ آپ خاموش ہو جائیں کہ اللہ یہی چاہتے ہیں. تو اللہ نے ہم کو علم اور عقل سے نوازا ہے, پھر تو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو کر دیا اللہ تعالیٰ نے کر دیا بس.
ٹھیک ہے جی.
اپنے عذاب مرنے کے بعد عطیہ کرنے کی وصیت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اس میں مسلم علماء تقسیم ہے. کچھ کے نزدیک یہ کار خیر ہے اور کرنا چاہیے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے مکتبہ فکر کے علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ میت کی ایک حرمت ہوتی ہے, جب میت میں سے کچھ اعضاء نکال لیے جاتے ہیں تو میت کی بے حرمتی تصور ہوتی ہے, تو اس وجہ سے یہ اعضاء لینا جائز نہیں ہے.
ٹھیک.
اچھا, اب مسلم علماء کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ہر سائنسی ایجاد کی ڈٹ کے مخالفت کی ہے پہلے شروع میں, جیسے کہ چھاپا خانہ, ریڈیو, ٹی وی, تصویر کھنچوانا, اور امت کا بے انتہا نقصان کر کے بعد میں اس چیز کو حلال بھی قرار دے دیا. آج ہم اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو سب سے کم جو ڈونیشن کر رہے ہیں اپنے آرگن وہ مسلمان ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کے کیا ذمہ دار مسلمان علماء ہیں؟
اچھا, یہ جاوید صاحب, جو ہم اس کنسنسس پہ نہیں پہنچ پا رہے, اس اتفاق پہ نہیں پہنچ پا رہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, کیا اس کے ذمہ دار علماء کرام ہیں؟
ان ذمہ داری میں علماء بھی شریک ہیں, لیکن کیا پوری قوم اس ذمہ داری میں شریک نہیں ہے؟ یعنی اس نے کبھی علماء بنانے, اعلیٰ درجے کے علماء پیدا کرنے کے بارے میں سوچا؟ بتا دیجئے مجھے. یعنی ہماری حکومتیں ہیں, ہمارے قومی نظام کے بہت سے ادارے ہیں, ان میں اس چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اگر آج آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے ہاں اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہو رہے تو پوری قوم سر جوڑ کے بیٹھ جائے گی, اور آپ ماتم کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اعلیٰ درجے کے علماء نہیں پیدا ہو رہے لیکن کوئی نہیں بیٹھتا.
ٹھیک ہے,
تو سب ذمہ دار ہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں. اس لیے کہ دین کے علم کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دی. یعنی ایک طرف ہمیں معلوم ہے کہ دین کا علم ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے, دین کا علم جاننے والے لوگوں کے ہاں اگر اپنے زمانے کی بصیرت نہیں ہوگی, قرآن و سنت کا صحیح ادراک نہیں ہوگا, تو اس سے غلط فتوے آئیں گے, یہ جانتے ہیں ہم. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے ہاں دیہات میں عطائی لوگ علاج کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ میں ایک مرتبہ لاہور کے قریب ایک چھوٹی بستی میں رہا کوئی چند برس کے لیے, اور وہاں میں نے یہ کوشش کی, میرے ایک بہت اچھے جاننے والے ڈاکٹر تھے, میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ یہاں کلینک کھولیے, یہاں ایک عطائی ہے جو علاج کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ عطائیوں کے علاج کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, کویکس کا, وہ جو جی چاہے گا دے دیں گے, یعنی انہیں تو اصل میں کسی نہ کسی طریقے سے آدمی کو رخصت کرنا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے. علاج کے آداب کیا ہیں, اصول کیا ہیں, کون سی دوا کس وقت دینی ہے, اس کا وہ لحاظ نہیں کرتے عام طور پہ. تو قطاریں لگی ہوتی تھی, تو میں نے ان کو کہا, وہ گئے بےچارے, انہوں نے وہاں کلینک کھولا لیکن دکان عطائی کی چلتی رہی, ڈاکٹر صاحب کو واپس آنا پڑ گیا.
ٹھیک,
اچھا اب اس میں کیا کیا جائے, کیا اس میں یہ طریقہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری قوم عطائیوں کے حوالے کر دے؟ تو اگر فرض کر لیجئے, میں تھوڑی دیر کے لیے, ہمارے ہاں اچھے علماء بھی بڑے غیر معمولی پیدا ہوتے ہیں, لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے علماء اچھے فیصلے نہیں کر پاتے, تو سوال یہ ہے کہ وہ پیدا کہاں ہو رہے ہیں؟ کیا آپ نے بندوبست کیا؟ کہ آپ نے اعلیٰ تعلیم کے اداروں میں اس کی گنجائش پیدا کی؟ کہ آپ نے ان تمام علوم و فنون کو وہ اہمیت دی؟ تو معذرت کے ساتھ پوری قوم اس میں ذمہ دار ہے.
ٹھیک ہے,
پوری قوم ذمہ دار ہے. اگر کسی بھی فن یا علم میں عطائی لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو ہم سب کو سر جوڑ کے سوچنا چاہیے کہ پھر کیا کیا جائے. اسی وجہ سے برسوں سے ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کی تعلیم ہونا چاہیے, یعنی آپ کے بجٹ میں سب سے بڑا خرچ یہ ہونا چاہیے, آپ کے قومی مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا چاہیے, آپ کی معیشت, معاشرت, سیاست سب اس پر منحصر ہے کہ آپ کی تعلیم اچھی ہو, تعلیم بہتر ہو. محض تعلیم کوئی چیز نہیں ہے, یعنی تعلیم پر سر جوڑ کے بیٹھیں کہ وہ کیسی ہونی چاہیے, مذہبی تعلیم کیسی ہو, طب کی تعلیم کیسی ہو, بزنس کی تعلیم کیسی ہو, سیاست کی تعلیم کیسی ہو. یہ تعلیم ہے جو انسانوں کی تہذیب کا کام کرتی ہے. تو اگر آپ یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ علماء نے یہ کر دیا, علماء نے وہ کر دیا, اس میں ویسے بہت مبالغہ بھی ہوتا ہے, لیکن اگر فرض کیجئے, میں مان لیتا ہوں کہ یہ کر دیا, تو آپ سب حضرات پھر علماء کے بارے میں کیوں بےتاب نہیں ہو جاتے کہ اعلیٰ درجے کو علماء پیدا ہونے چاہیے؟
صحیح بات ہے.
اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے طور پر پیدا ہو جائے تو جب تک اس کو مار کر اس کے گھر نہ بھیج دیا جائے اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے.
جی
میرا سر کوشچن یہ ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہے, اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے یہ اپنی کڈنی بیچ دے تو کیا وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آئے گا, یا دوسری طرف ریاست بھی ذمہ دار ہوگی اس کی اس سیل پرچیز پہ؟
دیکھیے, انسانی اعضاء بڑا احترام رکھتے ہیں, یہ بیچنے کی چیز نہیں, اس لیے اس کو تو ایک منٹ کے لیے بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی آدمی اس نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ وہ اپنے اعضاء بیچنے پہ مجبور ہو گیا ہے, تو پورے معاشرے کو بےتاب ہونا چاہیے, یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے, یہ وہ معاملہ ہے کہ جو آپ اپنی خوشی سے کرتے ہیں, اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں, اس کے بندوں کی خدمت کے لیے کرتے ہیں. یہ کہ کوئی شخص اپنا کوئی اس بیچنے پہ مجبور ہو جائے اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو روٹی نہیں دے سکتا, یہ تو پورے معاشرے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یعنی کسی زندہ اور حساس معاشرے میں اس کی نوبت کبھی نہیں آنی چاہیے.
ٹھیک جاوید صاحب, ایک یہ کوشچن ہے کہ اعضاء کی پیوند کاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر یہ کڈنی ہے یا لیور کی ٹرانسپلانٹ ہے یا آنکھ کا عطیہ دیا جاتا ہے. اگر سائنس اتنی ترقی کر جائے, اس ایک سوال, یہ ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے, کہ برین کو بھی جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے اور ہارٹ کو بھی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی سے نکال کر ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے, تو ان کا کوشچن یہ ہے کہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ جب مخاطب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے, یعنی قرآن دل کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے, اسی طرح عقل کی بات کرتا ہے, ذہن کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اگر دل اور دماغ بھی ٹرانسپلانٹ ہونے لگا تو پھر تو وہ جو شخصیت ہے وہ شخصیت ہی بدل جائے گی, یعنی وہ تو وہ جو مرنے والا جو شخص تھا اصل میں وہ شخصیت آپ کی ہو جائے گی, آپ کی شخصیت ہی بالکل بدل جائے گی, تو آپ کی وہ جو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نظریات ہیں, جو امتحانات کی جو شکل ہے, وہ ٹوٹلی بدل جائے گی. تو یہ تو بہت بڑی کنفیوژن ہو جائے گی.
نہیں, اس کا کوئی سوال نہیں ہے, یعنی اس مفروضے پر آپ نظر ثانی فرمائیے. قرآن مجید نے یہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ جس وقت کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے, موت آتی ہے, تو ہمارے فرشتے جاتے ہیں, اخرجو انفسکم, وہ آپ کی جو اصل شخصیت ہے اس کو نکال کے لے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے وہ آپ کا جسم ہے, جو اصل شخصیت جو خدا نے دی ہے آپ کو, جس کو انسان کہا ہے, وہ آپ میں سے چلا گیا. یہ اعضاء ہیں, یہ اعضاء کسی کے بھی کام آ سکتے ہیں.
یہ اعضاء جب جس پہ لگائے جائیں گے اس کی شخصیت متاثر نہیں ہوگی اس سے؟ یعنی یہ سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے کہ جب کسی کی جو ہے وہ آنکھ لگائی گئی تو اس کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اب دنیا ڈفرینٹ طریقے سے ظاہر ہے نظر آنے لگے گی، یا اگر دماغ لگا دیا جائے گا تو وہ جو پہلے جس طرح سوچا کرتا تھا شاید وہ اب اس طرح نہیں سوچے گا، وہ اس طرح سوچے گا جو وہ جو مرنے والا شخص تھا اس طرح کے سوچے گا.
میرے علم کی حد تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ آپ نے آنکھ لگائی تو آدمی نے وہ کچھ دیکھنا شروع کر دیا جو وہ آدمی دیکھتا تھا. آنکھیں لگ رہی ہیں یہ معلوم ہے، اور جس آدمی کو لگائی جاتی ہیں وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، مرنے والا نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو اس طرح کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے ابھی تک. دوسری چیز جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعضاء سے متعلق ہم تجربات سے گزر رہے ہیں. ہمارے اعضاء میں سے کون سا عضو ہماری اصل شخصیت کو دنیا سے کمیونیکیٹ کرنے میں بھی اثر انداز ہو جاتا ہے؟ شاید دماغ کی ساخت ایسی ہے کہ وہ اثر انداز ہو. جب ایسا ہوگا دیکھ لیں گے اس کے بعد، لیکن اصل شخصیت آپ کی جا چکی.
ٹھیک،
یہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے بجلی تو نکال لی، اب اس کے بعد آپ کوئی دوسری طاقت ہے جس سے کوئی بلب جلا رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ خود بلب کی ساخت بھی جلنے پر اثر انداز ہو جائے.
یہ ایسا ممکن ہے؟
ایسا ممکن ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہوگا کہ پہلی شخصیت کہیں سے واپس آ گئی ہے. یعنی وہ شخصیت چلی گئی، وہ پوری کی پوری فرشتے لے جاتے ہیں.
ٹھیک،
ورنہ تو موت کا سارا تصور ہی ختم ہو جائے گا. موت کا تصور یہ نہیں ہے کہ آپ کا جسم مرتا ہے، موت کا تصور یہ ہے کہ آپ کا جسم جب اس کو اٹھانے کا متحمل نہیں رہتا، یا جب خدا کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ کر آپ کی اصل شخصیت کو جو نفخ روح سے آپ کو ملی تھی وہ لے جاتے ہیں. یہی قرآن نے بیان کیا ہے، اور اس میں بیان کیا کہ وہ ہمارے محفوظ خزانوں میں چلی جاتی ہے. یعنی اس کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں.
سوال جی
سر، آپ سے سن رکھا ہے کہ صدقہ جاریہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا اچھی اولاد ہوتی ہے یا کوئی ایسا فلاح کا کام جو زندگی میں آپ نے کر دیا ہے. جہاں تک اعضاء کا عطیہ کرنے کا سوال ہے، اگر کوئی شخص عطیہ کرتا ہے اور دوسرے کی زندگی بچ جاتی ہے اور جتنی دیر وہ زندہ رہتا ہے، کیا اس کو بھی صدقہ جاریہ میں آپ شامل کر سکتے ہیں؟
کیوں نہیں شامل کریں گے، اچھی بات ہے. یہ ایک نئی صورت پیدا ہو گئی اس کی. آپ نے کنواں لگا دیا، آپ نے مسجد بنا دی، آپ نے کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیا، آپ نے کوئی سڑک بنوا دی، بالکل اسی طریقے سے آپ کا کوئی عضو دوسرے کے کام آ رہا ہے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے.
ٹھیک
جی،
جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آرگن ڈونیشن بڑا احسن کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، آپ اپنے باڈی کو اپنا اثاثہ سمجھ کے آپ اس کو آگے وصیت بھی کر سکتے ہیں اور زندگی میں بھی دے سکتے ہیں. سر اسی طرح کیا یہ ریپروڈکٹیو آرگنس کی ڈونیشن جو ہے، کیا یہ شرن اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ اس سے تو اگلی نسل نے جنم لینا ہوتا ہے، جیسے سپرم ڈونیشن وغیرہ، اس کے بارے میں کیا ارشاد؟
دیکھیے، اگر آپ نے کیونکہ یہ تولیدی عمل سے متعلق چیز ہے، اگر اس میں کوئی معاملہ کیا ہے اور وہ معاملہ ایسی نوعیت رکھتا ہے کہ جس سے رشتہ قائم ہو جائے گا، تو پھر اسی اصول کا اطلاق ہوگا جو رضاعت کے معاملے میں ہے. یعنی اگر آپ نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر محض چھاتیوں سے دودھ پینے سے حرمتیں لاحق ہو جاتی ہیں تو اس سے بھی لاحق ہو جائیں گی. لہٰذا یہ اعلانیہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتے قائم ہو جانے ہیں، حرمتیں قائم ہو جانی ہیں، دینے والے نے باپ یا ماں بن جانا ہے، تو یہ ضروری ہے. بس اس کو ملحوظ رکھیں، باقی یہ بھی دیے جا سکتے.
جاوید صاحب ایک منٹ، یہ اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے. آپ نے فرمایا یہ بھی دیے جا سکتے ہیں، انہوں نے اسپرم ڈونیشن کی جو بات کی، اسپرم ڈونیشن جب آپ دیں گے تو پھر تو وہ اس طرح
بایولوجیکل فادر ہو جائے گا، بایولوجیکل فادر ہو جائے گا،
بایولوجیکل فادر ہو جائے گا نا وہ شخص جو اسپرم ڈونیٹ کر رہا ہے. تو وہ آپ اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں گے؟
اس میں اخلاقی سوال پیدا ہو جاتے ہیں نا،
پھر وہ وراثت کے قوانین بھی آ جائیں گے.
اسی لیے گزارش کی کہ وہ سارے اخلاقی سوال اب زیر بحث آ جائیں گے. یعنی یہ جو شادی کا ادارہ ہے وہ بچے کو سامنے رکھ کے قائم کیا گیا ہے.
ٹھیک،
تو جب آپ کسی بچے کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ کو پھر پوری شریعت کو سامنے رکھنا پڑے گا. یعنی اب چونکہ بچے نے پیدا ہو جانا ہے تو بچے کی پیدائش کے لیے ماں کا رشتہ ہونا چاہیے، باپ کا رشتہ ہونا چاہیے، خاندان اس کو میسر آنا چاہیے، اس کو ایک حفاظت کے حصار میں ہونا چاہیے، اس کے میراث کے معاملات ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے آپ فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ بھی کریں گے. اگر وہ فیصلہ آپ نے کیا اور ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا تو وہ ایک ناجائز فیصلہ ہوگا. اور چونکہ یہ بچے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو اس میں بچے کے بارے میں بھی یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ اس کو کس طرح قبول کرے گا، یعنی اپنی اس حیثیت کو. بچے کو ایک متعین ماں اور باپ ملنے چاہیے، ہر حال میں لازمن ملنے چاہیے. یعنی اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کو واضح اور متعین ہونا چاہیے. اور ماں اور باپ کے رشتے سے جتنے حقوق و فرائض پیدا ہوتے ہیں وہ سارے اب پیدا ہو جانے ہیں جتنے بھی.
اس میں بہت سارے پھر معاشرتی مسائل بھی
جنم معاشرتی لیں گے. مسائل ہوں گے, اس لیے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یعنی اس کا جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آئے تو پورا مطالعہ کر کے دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میری ایک خواہش ہے اور میں نے پوری کر لی. یہ معاملہ چونکہ ایک پورے خاندان کو وجود میں لانے کا باعث بننے والا ہے, اس میں ایک پوری شخصیت وجود میں آنے والی ہے, تو اب تمام حدود کا لحاظ رکھا جائے گا کہ اس سے کیا رشتہ پیدا ہوگا, اس سے کیا تعلق پیدا ہو جائیں گے, کیا یہ رشتہ پیدا کرنا یہ اسلام کا جو معاشرتی تصور ہے اس کے خلاف تو نہیں چلا جائے گا, اس کے نتیجے میں اخلاقی مسائل تو نہیں پیدا ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں دیکھیں.
ٹھیک ہے جی.
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جو زائد ہے وہ دے دیں, تو دو کڈنی ہیں, دو آنکھیں ہیں میری, ایک دل ہے, یہ زائد تو کوئی چیز نہیں ہے, پھر اس کو ڈونیٹ کیسے مثلا کریں جو زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں؟
دیکھیے یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا آپ کو کہ آپ کے مال میں کتنا زائد ہے, تو یہ آپ کو جدید علم بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں چیز اگر آپ دیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہاں کہا ہے کہ صرف زائد ہی دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ آپ اپنی بھوک رکھ کے دے دیں تو یہ بھی کمال نہیں کی.
لیکن یہ تو خاص ان لوگوں کے لیے کہا ہے نا جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا یا وہ صحاب تھے.
کیوں ہمارے ہمیں بھی کہا ہے.
لیکن یہ والی جو آیت ہے یہ تو یونیورسل ہے کہ جو زائد ہے وہ دے دیں.
تو وہ جو زائد دے دیں وہ ڈونیٹ. پہلی تو یہ کہ آیت کوئی بہت معذرت کے ساتھ آپ صحیح بیان نہیں کر رہے. آیت یہ ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کے مطالبات کیا ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا مطالبہ زائد سے ہے. مطالبہ یہ نہیں ہے کہ جو زائد ہے وہ دے دیں, یہ بھی نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہ صرف زائد سے دیں, یہ بھی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو میرے مطالبات ہیں وہ زائد کے ہیں. مطلب کیا ہے کہ میں جب تم سے کہتا ہوں کہ میری راہ میں خرچ کرو تو میں اس حصے کے بارے میں کہتا ہوں جو تمہارے پاس زائد ہے. تمہاری ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زائد جو کچھ ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے مطالبات, یعنی جب میں مطالبہ کرتا ہوں تو صرف اس میں سے کرتا ہوں.
ٹھیک,
یہ کہا ہے. تو دیکھیے یہ ایک بات کا ذرا سا سٹریس آپ تبدیل کر دیں تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے مطالبات زائد میں ہیں, نہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ صرف زائد خرچ کرو. میں اپنا سارا مال اٹھا کے خدا کی راہ میں دے دوں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی بات کی بنیاد پر سیدنا صدیق کو یہ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا مال, اقبال نے اس کو نظم کیا ہے نا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس, بس سب دے دیا. سیدنا عمر نے آدھا دے دیا, زائد کا سوال نہیں کیا, آدھا. ہو سکتا ہے کہ آدھا ان کی ضرورت کے مطابق نہ ہو لیکن دے دیا انہوں نے. تو اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صرف ضرورت سے زیادہ دے سکتے ہیں. نہیں, ضرورت سے زیادہ کے علاوہ اللہ مطالبہ نہیں کرتا, یہ کہا گیا.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آرگنس ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد دوسری شرط اس پہ یہ ہوتی ہے کہ آیا وہ ایک شریعت کو دیکھے کہ میں اس کے مطابق صحیح کر رہا ہوں یا غلط. اگر اس کے مطابق ایک صحیح جواب نہیں ملتا یا اس کی تحقیق ایک مکمل نہیں ہوتی تو وہ دنیاوی طور پر ایک کسی کی مدد کر کے ہیلپ آؤٹ کر کے اس کو کر لے, یا پھر وہ ایک شریعت کے جواب کا انتظار کرے.
یہ شریعت کیا ہے؟ شریعت اصل میں عالمگیر اخلاقیات پر مبنی اللہ کا قانون ہے. تو اس وجہ سے شریعت جب کوئی بحث کرے گی تو اخلاقی لحاظ سے چیز کو دیکھا جائے گا نا. آپ کوئی بھی کام کریں, اگر فرض کیجئے کہ آپ کو شریعت میں کوئی اس کے بارے میں واضح حکم نہیں ملا تو جو اخلاقی اصول ہیں وہ تو پریویل کریں گے ہر حال میں, کیونکہ اخلاقی اصول وہ خدا نے آپ کے اندر ڈال دیے. یہ بتا دیا کہ فالحمہا فجورہا و تقواہا, تو آپ اس اصول پر فیصلہ کیجئے. لیکن اگر آپ تحقیق کر رہے ہیں اور اس میں کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو اس تحقیق کو جاری رکھیے اپنی جگہ. اس وقت جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ اخلاقی اصول پر کر لیا جائے گا, اور اخلاقی اصول کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. آپ کے سامنے شریعت کا کوئی واضح حکم آ جائے, یہ جس موضوع پر ہم بحث کر رہے ہیں اعضاء کی پیوند کاری, اگر اس میں واضح طور پر ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد موجود ہوتا, قرآن مجید کی کوئی آیت موجود ہوتی تو میرے یا آپ کے بحث کرنے کا سوال ہی نہیں تھا, یہ تو بحث ختم ہو جاتی. یہ چونکہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے, نئی صورت پیش آئی ہے, یہ جتنے دلائل دوسرے لوگ دے رہے ہیں وہ بھی اصل میں جنرل پرنسپل سے دے رہے ہیں. مثلا اگر یہ کہا جاتا ہے کہ میت کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے تو ظاہر ہے کہ اب یہ دیکھنے کا حق مجھے بھی حاصل ہو گیا, آپ کو بھی ہو گیا کہ کیا پوسٹ مارٹم بے حرمتی ہے, کیا کسی ڈاکٹر کا علاج کرنا بے حرمتی ہے, کیا سرجری بے حرمتی ہے. تو ہر معقول آدمی یہ کہے گا کہ بے حرمتی بالکل اور چیز ہے. بے حرمتی میں آپ کی نیت, آپ کے محرکات دوسرے کی تذلیل کے ہوتے ہیں, اس کو بے حرمتی کہا جاتا ہے. تو بحث ہوگی نا اس بات پہ. تو اجتہادی مسائل میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو کسی اجتہادی معاملے میں کسی عالم کی رائے پہ اطمینان نہیں ہو رہا, تو جو آپ کے نزدیک اخلاقی بنیاد ہے آپ اس پہ فیصلہ کریں.
جی,
جب بھی کوئی نئی سائنسی ایجاد ہوتی ہے یا کوئی نیا طریقہ کار آتا ہے انسانی محنت اور ریاضت اور تحقیق کی صورت میں انسانی زندگی کو آسان بنانے کے لیے, تو وہ اس کے آتے ساتھ ہی فوراً استعمال میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جو قومیں مذہب سے اتنی آشنا نہیں ہیں اور وہ ان کی زندگیاں بہت آسان ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں جو کہ یہ سماج اتنا زیادہ جو مذہب کے دائرے میں ہے, وہاں ان سہولیات سے فیض یاب ہونے کے لیے اتنی زیادہ بحثیں چھیڑ جاتی ہیں, اور پھر اپروول لے کے اور اسناد لے کر بعد میں وہ سہولت انسانی زندگی تک پہنچنے کے قابل ہو سکتی ہے. ایسا کیوں ہے کہ ایک چیز انسان کے فائدے کے لیے بنی اور ہمارے ادھر پہلے مذہب سے لائسنس لینا پڑتا ہے, اور پھر کہیں جا کر جیسا کہ ابھی سر نے بات کی کہ بہت زیادہ ایجادات کو کئی سالوں بعد پہلے حرام قرار دیا بعد میں حلال قرار دے دیا, یہ میرا سوال ہے ایسا کیوں ہے؟
یہ اس میں بھی تھوڑا مبالغہ ہے میرے بھائی کہ حرام قرار دیا, یعنی کچھ سوالات اعتراضات پیدا کر لیے جاتے ہیں, یعنی یہ حرام کا لفظ ذرا تھوڑا مبالغہ ہے. ایسا نہیں ہوا کہ حرام قرار دے دیا, کچھ چیزوں کے بارے میں سوالات پیدا کر دیے. مثلا لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں بڑی بحث ہونا شروع ہو گئی, بعض اور چیزوں کے بارے میں اس طرح کی بحث ہونا شروع ہو گئی. لیکن یہ جو بات آپ نے کہی ہے مغرب میں بھی یہی ہوتا ہے, باقی دنیا میں بھی ہوتا ہے. وہاں بحث کی بنیاد اخلاقیات ہوتی ہے. آپ دیکھیں کلوننگ کا معاملہ ہوا, بحث ہوئی وہاں پہ, بہت سی چیزوں پر تحقیقی پابندی لگانی پڑی, وہ اخلاقی اصولوں پر لگتی ہے. کیونکہ انسان صرف فائدہ اور نقصان نہیں ہے, انسان ایک اخلاقی وجود ہے. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے کوئی اخلاقی مسئلہ تو نہیں پیدا ہو جاتا. جیسے میں نے بچے کے بارے میں عرض کیا, آپ مذہب کو ایک طرف رکھ دیجئے, سوال یہ ہے کہ اخلاقی اصول کیا کہتے ہیں. تو وہاں اخلاقیات کی بنیاد پر بحث ہوگی. ہمارے ہاں اخلاقیات کے ساتھ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو مذہبی بحث بھی شروع ہو جاتی ہے. اب ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے, ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں بیان کی گئی کہ جس کی ہم کہیں خلاف ورزی کا ارتکاب نہ کریں. یہ ہمیں کیوں دیکھنا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچ کر مسلمان ہوئے ہیں شعوری طور پر کہ یہ ہمارے پاس اللہ کا حکم ہے جو آ گیا ہے. دیکھنے میں کوئی معنی نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ دیکھنے والے لوگ کس درجے کے ہیں. وہ ہم نے اعلیٰ درجے کے بہت کم پیدا کیے ہیں. یعنی اس وقت جو بڑا عالم پیدا ہوتا ہے یا جو ایسا شخص پیدا ہوتا ہے کہ جو واقعتاً بصیرت بھی رکھتا ہے اور قرآن و سنت سے براہ راست نقطہ نظر معلوم بھی کر سکتا ہے, وہ اپنی محنت سے پیدا ہوتا ہے, ہمارا نظام اس کو پیدا نہیں کرتا. تو خرابی یہاں سے ہو رہی ہے, اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن کسی چیز کو آپ محض اس بنیاد پر قبول کر لیں گے کہ وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن مجید میں یہ موضوع زیر بحث آ گیا. عربوں کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ جوئے کی مجلس لگ جاتی تھی, شراب پی اور اس کے بعد اونٹ ذبح کیے, ان کے گوشت پر جوا کھیلنا شروع کر دیا. اس کو بڑی نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا کہ وہ جوئے میں جو گوشت جیتتے جاتے وہ غریبوں میں تقسیم کرتے چلے جاتے. یہ بہت بڑی مجلس منعقد ہو جاتی تھی اس کے لیے. اس پر یہ سوال پیدا ہوا جب قرآن نے کہا کہ شراب اور جوا دونوں گندے شیطانی کام ہیں, رجسم میں نہ ملی شیطان, تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ پھر ہم تو بڑی نیکی کر رہے تھے. تو اس کا جواب کیا دیا ہے, اسمہما اکبر من نفعہما, ان سے جو نفع تمہیں پہنچ رہا تھا, غریبوں کو تو نفع پہنچ رہا تھا, اس کے مقابلے میں اس کی اخلاقی قباحت زیادہ ہے. تو جب دنیوی نفع میں اور اخلاقی قباحت میں مقابلہ ہوگا تو ایک انسان کی حیثیت سے ہمیں اخلاقی مسئلے کو ترجیح دینی ہوگی, اور مسلمان کی حیثیت سے اس اخلاقی اصول کے اوپر جو اللہ کا قانون ہے اس کی پیروی کرنی ہوگی. تو یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ بالکل عقلی اصول پر کرتے ہیں, اس لیے کہ انسان کو آپ اخلاق سے ماورا کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ پھر تو میں جانور ہو گیا. مجھے تو اگر گوشت کھانے کے لیے ایک جانور کی جان لینی ہے تو اخلاقی سوال پیدا ہو جائے گا میرے لیے. مجھے اگر ایک سبزی کھانی ہے تو اخلاقی سوال پیدا ہو جائے گا میرے لیے. مجھے اگر فرض کر لیجئے کہ یہ معلوم ہو کہ میں فلاں آدمی کا کلیجہ نکال کے میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں اپنے لیے, تو پھر میں قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جاؤں گا. تو آپ مجھے اجازت دیں گے اس کی؟ وہاں اخلاقی سوال پیدا ہوگا. تو اخلاقی سوال ہر انسان کے لیے ضروری ہے. یہ مغرب میں بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اس وقت مغرب نے بائیو ایتھکس کی بحثیں چھیڑ رکھی ہوئی ہیں, یعنی ابارشن ہو سکتی ہے یا نہیں, یہ بحث وہاں بھی ہوتی ہے. انسان کی جان لی جا سکتی ہے یا نہیں, بحث وہاں بھی ہوتی ہے. کسی کو رحم کی بنیاد پر مارا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ بحث وہاں بھی ہوتی ہے, اور وہ اخلاقی اصولوں پر ہو رہی ہوتی ہے. مارنے کو تو مارا جا سکتا ہے. تو اس لیے اخلاقی اصول ہمیشہ, انسان کا مطلب کیا ہے کہ اخلاقی اصولوں کی حاکمیت قائم رکھی جائے گی, اور مذہب کی تعلیم کیا ہے, وہ اخلاقی اصولوں پر اللہ کی قانون سازی.
اچھا جاوید صاحب, اسی آرگن ٹرانسپلانٹیشن میں ایک سوال یہ ہے کہ مستعار لینا, مطلب عارضی طور پر لیا جائے, جس میں انہوں نے سیروگیٹڈ مدر کا حوالہ دیا ہے کہ کسی عورت کا جو ہے وہ رحم ایک عارضی ٹائم پیر کے لیے جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے اور سو اس کا پے کیا جاتا ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے, اس کا رحم اس کے پاس ہوتا ہے, اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا؟
اس کی گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ بالکل وہی قانون اور قاعدے اس پر اطلاق کیے جائیں گے جو رضاعت کے بارے میں ہیں. یعنی بچوں کو دودھ پلوایا
بن جائے گی اس کی,
جی ہاں بالکل, بچوں کو دودھ پلوایا جاتا تھا, آپ جانتے ہیں کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ ہوا, اس کا معاوضہ بھی دیا جاتا تھا.
جی
تو جب آپ دودھ پلاتے ہیں, لیکن معاوضہ محض کافی نہیں ہے, اب وہ ماں بن گئی, رشتے حرام ہو گئے. قرآن مجید نے اعلان کر دیا, اور یہ خود قرآن نے اعلان کیا ہے کہ تمام وہ رشتے جو نسب سے پیدا ہوتے ہیں وہ اس سے پیدا ہو جائیں گے. تو اس لیے اگر آپ نے ایسا کوئی معاملہ کیا ہے تو اعلانیہ ہوگا, طے ہو جائے گا کہ اب یہ ماں بن جائے گی, ماں کی حیثیت سے اس کے حقوق قائم ہو جائیں گے اور اس کے تمام رشتے حرام ہو جائیں گے.
ٹھیک. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے, اس میں ظاہر ہے ایک انسان اپنے آرگن دوسرے انسان کو دیتا ہے, لیکن اگر یہ سائنٹیفکلی ترقی ہو جاتی ہے اور جانوروں کے آرگنز انسانوں کی باڈی میں لگائے جا سکتے ہوں, تو اس کو کس نظر سے دیکھے گا اسلام؟
دیکھیے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تعلق انسان کے انسان ہونے سے یا جانور ہونے سے نہیں ہے. یعنی ایک آنت کا ٹکڑا آپ نے لگا دیا کہیں, کوئی ایک شریان ورید آپ نے لگا دی کہیں, تو اس میں ہم اور جانور یکساں ہیں. لیکن کچھ چیزیں انسانی اعضاء میں انسان کے خصائص ہیں, ان میں ایسا نہیں کرنا چاہیے,
ان میں ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں انسان کی حیثیت سے اپنی صورت تو جانور کی نہیں بناؤں گا نا, یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے ساتھ کھیل.
اس سے جبلت بھی بدل نہیں جائے گی جاوید صاحب, اگر جانور کے اعضاء لے لیے جائیں گے تو آپ کی بیسک جو
یہ لینے کا عمل ہی بہت کچھ آپ کی شخصیت پر اثر انداز.
یہ تو آلریڈی ہو رہا ہے.
جی جی,
جانور کے اعضاء انسان کے کام
میں, اسی حصے میں ہو رہا ہے,
اسی پہ میں پوچھ رہا ہوں,
اسی حصے میں ہو رہا ہے کہ جس میں انسان کی شخصیت مجروح نہیں ہوتی. یعنی آپ ایک, آپ مثال کے طور پر ناک جو ہے وہ بکری کی لگا دیں, یہ اور چیز ہے, لیکن آپ کے باطن کے اندر جو سسٹم ہے وہ تو سارا کا سارا جانوروں کا اور ہمارا کم و بیش برابر ہی ہے, اس میں کسی چیز سے استفادہ کریں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں.
اس میں آپ کی اگر جانوروں کی کوئی آرگنز لے لیے جائیں گے تو اس سے انسٹنکٹ نہیں بدل جائے گی جانوروں کی؟ جو
نہیں, وہ آپ کی انسٹنکٹس, آپ کی فطرت, آپ کی سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی شخصیت سے متعلق ہیں. وہ شخصیت آپ کی شخصیت ہے جو حکومت کرے گی, اور اطمینان رکھیے آپ کی شخصیت جس چیز کو قبول کرے گی وہی وہاں ٹھہرے گی, ورنہ رد کر دیتی.
ٹھیک.
ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم اس کو قبول بھی کرتا ہے یا نہیں قبول کرتا. جب وہ قبول کر لے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی مجموعی شخصیت نے اس کو قبول کر لی, اور اس میں وہیں تک رہنا چاہیے جہاں پر ہم وہ مشترک ہیں. جہاں آپ اپنی الگ شخصیت رکھتے ہیں, انسان کے ہاتھ پاؤں, انسان کا ظاہری وجود, انسان کا چہرہ مورا, یہ ظاہر ہے کہ بہت مختلف.
یہ ہو نہیں سکتا کہ جانوروں کی چیزیں جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ, وہ تو امیون ریجیکشن, فٹافٹ ریجیکشن ہو جائے. وہ تو آپ کو تو جب انسان کو انسان کی دیتے ہیں اس کے بھی بہت سے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں.
ہر انسان کا
وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے تو وہ اس کو لگا دیتے ہیں, اور اس کا جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اسی کا آرگن جو ہے وہ اس کو
ظاہر ہے وہ باڈی پہ ایکسپٹ نہیں کرتا.
یہ تو بیونڈ, ہر آدمی کا خون دوسرے کو نہیں لگ
سکتا.
ٹھیک ہے, دوسرا ظاہر ہے آپ نے یہ اینیمل کی ایگزامپل ہو گئی کلیئر, تو اب دوسرا سوال
ہے یہ معاملہ ہوگا جہاں پر آپ کا جسم, آپ کا مجموعی نظام اس چیز کو ایکسپٹ کر لے.
ٹھیک,
لیکن ظاہر میں اگر ایکسپٹ بھی کر لے تو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے, کیونکہ انسان کی شخصیت کو قائم رکھنا ضروری ہے.
اچھا, اس میں پھر دوسرا جو ہے وہ تو پھر بالکل کلیئر ہے, جو مصنوعی اعضاء جو ہوتے ہیں جو فیبریکیٹ کیے جاتے ہیں, اس میں تو ظاہر ہے کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں.
نہیں, اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, بالکل نہ کوئی اخلاقی سوال پیدا ہوتا,
اخلاقی سوال بھی نہیں.
وہ تو آپ دنیا بھر میں بہت نیکی اور خیر کا کام ہے, لوگ ایجاد بھی کر رہے ہیں, لولے ہیں, لنگڑے ہیں,
مصنوعی ٹانگیں لگائی جاتی ہیں. بالکل,
میرا نہیں خیال کہ اس میں کبھی کسی صاحب علم نے کوئی سوال پیدا کیا.
جی بالکل ٹھیک,
یہ اسی دائرے کے سوالات ہیں, اور اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ محض کسی کام کا ہو جانا کافی نہیں ہے, اس کو اخلاقی طور پر ٹھیک ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے جی.
سر, ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جب اعضاء کی پیوند کاری کا آغاز ہوا تو اس پہ بہت سی بحثیں چھڑی, سب لوگ اس سے واقف ہیں, پھر کچھ اس میں مالی معاملات جو تھے نا وہ سامنے آنا شروع ہو گئے, اس میں پھر حکومت نے مداخلت کی، اس کے اوپر قوانین بنائے، پابندی لگا دی، اب باقاعدہ ایک ایکٹ بن گیا ہے اور لاہور میں ایک ادارہ بھی وجود میں آ گیا ہے ٹرانسپلانٹ کا. لیکن باہمی رضامندی سے اگر کوئی مالیاتی لین دین کرتا ہے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
میرے نزدیک یہ شرف انسانی کی اہانت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے.
نہیں ہونا چاہیے،
ٹھیک.
یعنی اس میں وہی ہونا چاہیے کہ آپ نے نیکی کے جذبے سے، خیر کے جذبے سے، محبت کے جذبے سے کسی بھائی نے، کسی بہن نے اپنا کوئی عضو کسی کو دے دیا، وہی ہونا چاہیے. ورنہ انسانی اعضاء اپنا ایک شرف رکھتے ہیں، ان کو آپ بیچنے اور خریدنے کی چیز نہ بنائیے. خریدنی فروختی نہیں ہے انسان، اسی لیے ریاست کو بھی اس میں قانون سازی کرنا پڑی ہے. اور انسان بحثیت مجموعی بھی اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا.
ٹھیک ہے جاوید صاحب، آخری سوال لیتے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ٹرانسپلانٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک جو چیز ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ. ہیئر ٹرانسپلانٹ میں بالعموم بہت سارے طریقہ کار ہیں، لیکن بالعموم ایک تو یہ کہ آپ کو جو ہے وہ آپریٹ کر کے آپ ہی کے باڈی سے جو ہے وہ بال اگائے جاتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وگ لگا لیتے ہیں. وگ جب لگا لیتے ہیں تو آپ کا جو سر ہے وہ کور ہو جاتا ہے، تو آپ جب وضو کرتے ہیں یا جب غسل کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ کچھ قباحت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے سلسلے میں ذرا بتا دیجیے.
اگر تو وہ اس طرح سے لگا دی گئی ہے کہ جس میں وہ گویا سر کا حصہ بن گئی ہے، اب تو پھر آپ سر پر مسا ہی کرنا ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر مسا کر سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے پر مسا کیا،
ٹھیک،
تو اس پر بھی آپ مسا کر سکتے ہیں،
کوئی اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں.
سر کو دھونا تو لازم ہے ہی نہیں نا، غسل کے موقع پر البتہ آپ اتار لیجیے اور غسل کر لیجیے.
جی
جی، اسی سے سپلیمنٹری کوسچن میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آرگنس ڈونیٹ کرتا ہے، بے شک اس کی نیت اس کی صاف ہے، لیکن اگر وہ اس کے عوض کوئی معاوضہ دریافت کرتا ہے تو اس کو آپ پلیز کیسے دیکھتے ہیں؟
میں نے عرض کر دیا کہ میں اس کو اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں سمجھتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کا ہو جانا ایک الگ چیز ہے، اس میں کوئی اخلاقی قباحت نہیں ہونی چاہیے. آپ خود سوچیے کہ اگر انسانی اعضاء مارکیٹ میں رکھ دیا جائیں بیچنے اور لینے کے لیے تو یہ کیا صورت بنے گی؟ انسان کا ایک شرف ہے، ایک عزت ہے انسان کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تو یہ عزت مجروح ہوتی ہے اس کے نتیجے میں، اس کا اخلاقی پہلو.
ٹھیک،
یہاں پر ایک تھا ابھی بات ہو رہی تھی وہ وگ پہ، تو یہ ہے کہ مسئلہ ہے کہ نیل پالش لگا لیتی ہیں لڑکی، اب وہ ان فتویٰ یہ ہے کہ نیل پالش کے اوپر آپ وضو نہیں کر سکتے، نہ اس کو مسا ہوتا ہے، اس لیے وہ نیل پالش لگانی چاہیے کہ نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے ان کے لیے. تو مہندی بھی لگتی ہے ہاتھوں میں، مہندی بھی لگتی ہے.
میں اس پر اپنی رائے دیتا ہوں.
کچھ لوگ اپنے دانتوں میں ورق لگاتے ہیں چاندی کا یا سونے کا، دانت پہ لگاتے ہیں.
جب آپ نے کسی چیز کو اپنے جسم کا مستقل حصہ بنا لیا، جیسے یہ دانت آپ نے لگا لیا یا اور کوئی چیز لگا لی، مصنوعی دانت بھی لوگ لگا لیتے ہیں، تو بس پھر وہی آپ کا منہ ہے، اس پہ آپ وضو بھی کیجیے، کوئی معنی نہیں. نیل پالش میں آپ یہ زیادہ احتیاط کر سکتے ہیں کہ جب نیل پالش خواتین لگائیں تو وضو کر کے لگا لیں، اس کے بعد جب تک وہ رہے وضو اس کے اوپر کرتی رہے، جب دوبارہ لگانے کا موقع آئے تو پھر ایک مرتبہ وضو کر کے
لگا لیں.
ٹھیک ہے جی.
سر سوال یہ ہے کہ مذہب کہتا ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے، تو اگر کوئی انسان اپنی مرضی اپنے اختیار سے اس عمل کے ذریعے، یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس عمل کے ذریعے اپنی جنس تبدیل کرنا چاہے، تو اسے مذہب کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ٹرانسجینڈر وغیرہ،
یہ انسان کو اللہ کے حدود میں اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہیے. صاحب اختیار کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو مار ڈالوں، کسی کو قتل کر ڈالوں، نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بنایا ہے اس پر مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. البتہ کوئی پرابلم پیدا ہو گیا ہے اور اس کے علاج کے لیے اس طرح کا کوئی آپریشن ہوتا ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ تو گویا میری تخلیق کے اندر ہی وہ چیز موجود ہے جس کو بہتر کر دیا گیا یا درست کر دیا گیا یا اس کی غلطی ختم کر دی گئی. لیکن اپنے شوق سے مرد عورتیں بنے، عورتیں مرد بنے، یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل میں انسانی شرف کے خلاف ہے. میں پھر گزارش کروں گا کہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں لیکن وہ اخلاقی لحاظ سے قباحت رکھتی ہیں، ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. انسان نام ہی اخلاقی وجود کا ہے، اور مذہب کی ساری تعلیم کی بنیاد، انسان کو اگر جانوروں سے آپ ممتاز کریں گے تو کس اصول پر کریں گے؟ تین ہی چیزیں ہیں، انسان ایک عقلی وجود ہے، اخلاقی وجود ہے، انسان میں حصے جمالیات ہے. حصے جمالیات سے سارے فنون پیدا ہوتے ہیں، اخلاقی وجود سے مذہب پیدا ہوتا ہے، عقلی وجود سے آپ کا سارا علم پیدا ہوتا ہے.
صحیح.
تو اس لیے یہ انسان ہے، انسان کے معاملے میں یہ اصول ملحوظ رکھنا چاہیے کہ کوئی بات خلاف عقل نہیں کریں گے، کوئی بات خلاف اخلاق نہیں کریں گے، اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو انسان کی حصے جمالیات کو مجروح کرنے والا ہو، یہاں تک کہ وہ کراہت کا باعث بن جائے. یہ انسانیت کی توہین ہے. مذہب کی ساری تعلیم اخلاقی اصولوں پر مبنی تعلیم ہے، इसलिए जहां कहीं वाज़े हुक्म है वहां तो हम पढ़ के सुना देंगे कि अल्लाह ये कहता है, अल्लाह का रसूल ये कहता है। जहां नहीं होगा वहां इज्तिहाद की बुनियाद वही अखलाकी उसूल होगी।
थैंक यू वेरी मच जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया आप यहां तशरीफ लाए। नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की इंसानी आज़ा के अतियात और उनकी पैवंदकारी से मुतालिक। हमने अपने तौर पर तकरीबन तमाम सवालात जो आपके हम तक पहुंचे थे और यहां जो शुरका ने पूछे उनके जावेद साहब के सामने रखे और उन पर बहस की। ताहम ये मुमकिन है कि कुछ ऐसे सवालात हों जो आपके जहनों में हों जिनका आंसर यहां पर ना मिल सका हो, या कुछ जवाबात ऐसे हों जिन पर आपको मजीद कुछ उलझन पैदा हो गई हो, तो अपने उन सवालात को इस ईमेल एड्रेस पर हमें भेजिएगा ih@duniatv.tv। आपके उन सवालात को हम अगली किसी नशिस्त में जहां पर हम मुतफर्रिक सवालात डिस्कस करते हैं उसमें जरूर रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर जुबैर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।